الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإسرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سيرة رسالة مآب في سلسلة میں مجموعی اعتبار سے آج 49 تقریر ہے اور سال رواں کی 84 گفتگو. اب تک جو 48 تقاریر ہوئی ہم نے پیغمبر اسلام کی زندگی کے ابتدائی 51 سالوں کا تذکرہ ہوا، جس میں اعلان نبوت کے بعد کے 11 سال بھی شامل ہیں. اگر یہ تقاریر مسلسل ہو رہی ہوتی تو یقیناً بہت سی باتیں کم کرنا پڑتی، لیکن مسلسل وقت آنے کی وجہ سے بعض ایسے اہم واقعات ہیں کہ جنہیں ہر سال اس لیے دہرانا پڑتا ہے کہ اس واقعے کو ذہن میں رکھے بغیر پیغمبر اسلام کی زندگی کے واقعات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. آج کی تقریر کی ابتدا میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ آ رہا ہے جو دوسرے سال بھی بیان کیا تھا ہم نے، تیسرے سال بھی بیان کیا، اور آج جو یہ چوتھا سال چل رہا ہے اس میں بھی اس واقعے کو دہرانا پڑے گا. اعلان نبوت کے بعد کے 11 سالوں میں پیغمبر اسلام کی یہ تبلیغ، پیغمبر اسلام کی یہ تحریک جن مراحل سے گزری، جس انداز سے ایک ایسا پیغام کے جسے قریش مکہ نے ابتدا میں ایک مذاق سمجھا تھا، آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا چلا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ مرحلہ آ رہا ہے کہ جہاں ایک دم سے حالات بدلیں گے. پیغمبر اسلام شہر مدینہ تشریف لے جانے والے ہیں اور مسلمانوں کو ایک اتنا مضبوط مرکز مل جائے گا کہ جس کے بعد ہمارے سامنے ایک ایسی حقیقت آ جائے گی جو دنیاوی تاریخ میں بہت کم آئی ہے. دنیاوی تاریخ میں عام مشاہدہ یہ ہے کہ جب تک کوئی گروہ، جب تک کوئی پارٹی، جب تک کوئی جماعت مظلوم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو اس وقت اس کا طریقہ بھی کچھ اور ہوتا ہے، اس کے وعدے بھی کچھ اور ہوتے ہیں، اور اس کے لیے قربانیاں دینے والوں کو عزت اور احترام ملتی ہے. لیکن جب وہی پارٹی، وہی گروہ، وہی جماعت طاقت میں آ جائے، اقتدار میں آ جائے، تو اب طریقہ بالکل بدل جاتا ہے. جو ابتدائی دور کے محسن ہوتے ہیں ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے. اقتدار کی کشش کو دیکھ کر ہر قسم کے لوگ اس پارٹی یا اس تحریک کے لیڈر کی گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی تحریک ہو کہ جس کا مقصد ہی دنیا میں اقتدار حاصل کرنا ہو، تو خود اس کے لیڈر یا سربراہ کے طریقے میں تبدیلی آ جاتی ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اہم ترین مرحلہ آنے والا ہے. کیا قریش مکہ کا وہ الزام صحیح ہے کہ محمد نے فقط اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا؟ یہ خیال جو قریش کے کچھ لوگوں کے ذہن میں اتنی گہرائی میں تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ تو فقط اقتدار اور حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ تھا جو کھیلا گیا، یا یہ کہ واقعات اسلام اور پیغمبر اسلام کی محنتیں صرف اور صرف خدا کے لیے تھی، اس لیے مظلومیت ہو یا حکومت، طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں آنے پا رہی. یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، اور اسی لیے جتنے بھی اسلام دشمن مورخین ہیں ان سب نے مدینے ہی کی زندگی پر زیادہ توجہ دی، اور اس طرح سے پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری 8 سالوں کو پیش کیا کہ ماذا اللہ جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ اللہ کے رسول کا مقصد ہی یہ تھا پیغمبر اسلام کی نو بیویوں کے حوالے سے پیغمبر کی زندگی کے پہلو کو بدنام کرنا، مسلسل جنگوں کے نتیجے میں پیغمبر کی یہ تصویر پیش کرنا کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے، جبکہ وہ مدینے کے آس پاس سمجھ میں نہیں آ سکتے اگر ہمارے سامنے مکے کے یہ 13 سال نہ ہو۔ تو اب ایک انتہائی اہم مرحلہ آ رہا، وہ جماعت اقتدار میں آنے والی ہے جو کل تک مظلوم تھی، کمزور تھی، اور اسے دبایا جا رہا۔ اسی لیے ان تقاریر کی اہمیت کچھ زیادہ، اور اب ہم بہت آہستہ آہستہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، واقعات بہت کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ اب کس مرحلے پر، جب مسلمانوں کی ظاہری حالت تبدیل ہونے والی، ایک مرتبہ خیر کر ہم اور غور کر لیں کہ قریش مکہ کو آخر کیا ایسی جد تھی، عداوت تھی، کینہ تھا، دشمنی تھی جو وہ مسلسل پیغمبر اسلام کے خلاف مصروف جنگ ہے، اور ان کی تمام تر محنتیں، ان کی تمام تر فکر بس یہ ہے کہ کسی طرح اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے نام و نشان کو مٹایا جائے۔ کیا بڑا اختلاف تھا قریش مکہ کو پیغمبر اسلام سے۔ میں نے پہلی تقریر سے مسلسل یہ عرض کیا ہے کہ مذہبی اختلاف اصل نہیں تھا، یہ تو خیال ہی غلط ہے کہ کوئی مذہبی اختلاف تھا اس لیے وہ پیغمبر اسلام کے مقابلے پہ آ رہے ہیں۔ مذہبی اختلاف نہیں تھا، نہ ان کے دل میں اپنے بتوں کی محبت تھی، نہ ان کے دل میں اپنے مذہب کی سچائی تھی۔ وہ خود جانتے تھے کہ ہمارا مذہب کتنا غلط ہے، مسائل کچھ اور تھے جس کی وجہ سے قریش اتنی زیادہ مخالفت کر رہے تھے۔ ان چیزوں پر اس لیے توجہ دینا ہے کہ جب پیغمبر کو اقتدار مل گیا تو کیا پیغمبر نے اپنے طریقے میں تبدیلی کی یا نہیں کی۔ قریش مکہ کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ قریش میں جذبہ تھا، اور یہ جذبہ انتہائی بدترین جذبہ ہے اسلام کی نگاہ۔ آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کی بات پہ عمل کرنا، آنکھیں بند کر کے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے رسم و رواج پہ عمل کرنا، حق اور باطل کو بھول کر صرف یہ دیکھنا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، اپنا اگر غلط بھی ہو تو اس کا ساتھ دینا، اور غیر اگر حق پر بھی ہے تو اس کے خلاف تلوار نکالنا۔ اور جو بڑے سے اب عام عوام کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات مان رہے، اپنے قبیلے کی روایات پہ عمل کر رہے، اپنے خاندان کے طریقوں پہ چل رہے، اور جو سردار تھے ان کی حالت کیا، ان کے دلوں میں کیا جذبہ تھا۔ وہ بہت ہی مشہور روایت ہے کہ جس وقت مسلسل تبلیغ اسلام ہوتی چلی گئی، اور جو آدمی مسلمان ہو رہا ہے جب قریش مکہ اس سے بات چیت کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ قرآن کو سن کر وہ مسلمان ہوا، جو آدمی اسلام کے قریب آ رہا پتا چلا کہ کلام خدا نے اس کے دل پہ اثر کیا۔ اب روزانہ قریش یہی سن رہے کہ ہم نے اتنا پروپیگنڈا کیا، ہم نے اتنی جھوٹی باتیں مشہور کی، ہم نے اس کو جادوگر کہا، ہم نے اس کو کاہن کہا، ہم نے اسے شاعر کہا، ہم نے اسے دیوانہ کہا، مگر اس کے باوجود جو آدمی بھی اس کے قریب جاتا کلمہ پڑھتا ہوا آتا، اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اس کی زبان میں کیسا اثر اور اس کے کلام میں کیسی طاقت ہے کہ ہمارا دل کہہ اٹھا کہ یہ سچا۔ تو آخر سردارہ نے قریش نے یہ سوچا کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ یہ ہے کیا قرآن، یہ ہے کیا چیز، اب تک یہ سننے کو تیار نہیں تھے۔ 2 سال پہلے کی تقاریر یاد ہو تو وہاں پہ میں نے عرض کیا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر قرآن شروع کرے تو یہ تالیاں پیٹنے لگتے، پیغمبر قرآن شروع کرے تو یہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس دیتے۔ فقط ان کا ایک سردار ولید ابن مغیرہ، خالد ابن ولید عالم اسلام کی مشہور شخصیت، ان کے والد، وہ ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس گئے تھے اور انہوں نے پیغمبر سے قرآن سنا تو ان کے اوپر اثر ہونے لگا، جس کے بعد تو سردارہ نے مکہ نے یہ طے کیا کہ ہمیں یہ کلام سننا ہی نہیں۔ لیکن یہ فیصلہ ہے شروع کا، اب 8-10 سال گزر گئے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسے دیکھو وہ قرآن سن کے آتا اور متاثر ہو جاتا۔ یہاں تک کہ ہم نے قرآن کے مقابلے پہ جھوٹا قرآن بنایا، وہ 10-12 سورے بلکہ 10-12 تو میں نے بیان کی، پوری ایک کتاب ہے ہمارے پاس جس میں ایسے سارے جھوٹے سورے لکھے گئے۔ ہم نے قرآن کے مقابلے میں قرآن بنایا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہمارے ایک سردار نظر ابن حارث نے باقاعدہ ایران جا کر وہاں سے اس کا بیان کرنے والوں کو، کہانیاں سنانے والوں کو دعوت دے کے بلایا اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے قصے کہانیاں سناتے جس میں دلچسپی ہوتی. پیغمبر کے کلام میں تو سوائے جہنم کے عذاب کے اور ڈر کے کچھ ہے ہی نہیں. ابتدائی آیت قرآن کی تو یہی, اور وہ کہانی سناتا ہے قصہ سناتا پھر بھی لوگ یہاں پہ آ رہے. تو آخر اس قرآن میں ہے کیا ہمیں بھی سننا چاہیے. تین بڑے سردار ابو سفیان ابن حرب اور تخنس, یہ وہ آدمی ہے کہ جس سے پیغمبر اسلام نے طائف سے واپس آ کر مدد مانگی تھی, اور اس نے کہہ دیا تھا کہ میں تو خود مدینے کا رہنے والا ہوں اور یہاں کسی کے وعدے پر کسی کا حلیف بن کے رہ رہا ہوں. وہ یاد ہوگا آپ کو پچھلی دفعہ. یہ تین سردار, اب یہ خیال تو تمام لوگوں کے ذہن میں آ رہا, یعنی جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں پیغمبر کے مخالف, مگر ان تین نے ایک مرتبہ سوچا کہ چلو ہم یہ کلام سنتے, البتہ اپنی اپنی جگہ ہر آدمی خود یہ فیصلہ کر رہا ایک دوسرے کو کوئی اطلاع نہیں, رات کی تاریکی میں یہ چلے اور پیغمبر اسلام کے مکان کے قریب آ نماز عشق پیغمبر اسلام پر تو واجب ہے. اب پیغمبر اسلام نماز عشق کے لیے کھڑے ہوئے اور پیغمبر کی نماز عشق, نماز عشق کا وقت آتے ہی شروع ہوتی تھی اور صبح تک ڈھائی تین گھنٹے یہ نماز عشق چلتی, پورے پورے سورہ قرآن کے پڑھے جاتے. تو اتنا ان کے اوپر اثر کہ میں نے پچھلے سالوں میں یہ واقعہ سنایا مختصر کر کے آج تفصیل کے ساتھ آ رہا کہ بالکل ہمتن گوش بن کے جس طرح کوئی مجسمہ کھڑا ہوتا پوری رات یہ پیغمبر کی زبان سے قرآن سنتے رہے, اور پھر جب رات ختم ہوئی تو کسی قرآن کے شہر میں گرفتار, قرآن کی طاقت میں گرفتار, جس طرح کے جیسے ایک انسان جسے اپنے ہوش و حواس کی خبر نہ ہو چھومتے ہوئے نکل رہے ہیں گلی سے اور اپنے گھروں کی جانب جا رہے, جو کہ صبح کا وقت آ چکا اس لیے تھوڑی تھوڑی جو روشنی تھی ایک دوسرے کو دیکھا گھبرا گئے پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہمارے قبیلے کے کسی آدمی نے ہم کو دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا, تو کہے گا کہ یہ لوگ ہمیں قرآن سننے سے روکتے ہیں خود قرآن سننے جاتے ہیں, وعدہ کہ آئندہ یہاں پہ نہیں آئیں گے. لیکن جب اگلی رات آئی ایک مرتبہ پھر وہ خیال دل میں آ رہا, ارے کتنا پرکشش کلام تھا کتنا اچھا کلام تھا, اب اس لذت اور اس مزے سے کیوں محروم رہے, بے اختیار ان کے قدم اٹھنے لگے اور یہ پھر پیغمبر کے گھر کے پاس پہنچے. ساری رات پھر قرآن کو سنا, اگلی صبح پھر جب نکلے تھے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی, تیسرے دن بھی جب یہی واقعہ پیش آیا اور میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے یہ عرض کیا کہ آپ اندازہ کریں کہ آج کوئی مومن بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جسے قرآن سننے کا ایسا شوق ہو کہ ساری رات وہ قرآن سنے اور اس کے خاطر اپنے آپ کو بے عزت کرنے کو تیار ہو جائے. اور یہ تین بڑے سردار جات کشش قرآن میں, اگر کوئی انسان توجہ کے ساتھ قرآن کو سنے, یہ تین بڑے مخالف اور سردار, اور تینوں رات پہلی رات تو خیر امتحان لینے آئے تھے, دوسری اور تیسری رات قرآن نے ان کو بھیجا تھا. تیسری رات کے اختتام پر جب یہ لفظ پڑھاتے ہوئے باہر جا رہے ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن نے ان پہ جادو کر دیا, اور پھر ایک دوسرے سے ملے اور بڑی توبہ کلّا تھی اور اپنے اس فیل پہ ندامت کا اظہار کیا. تو آج ان تینوں جو کہ سب سے چھوٹا درجہ اخلص کا, اخلص خود مکے کے رہنے والے ہی نہیں, یہ تو مدینے سے مکے میں آئے اور مکے کے قبیلے نے ان کو پناہ دے دی تو ان کا ایک مقام بن گیا. وہ سوال کرتے ہیں ابو جہل سے, ان تینوں سب سے چھوٹا درجہ اخلص کا اور سب سے بڑا درجہ ابو جہل کا, کیونکہ ابو جہل کے بارے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ وہ عرب کا سب سے پڑھا لکھا انسان تھا. کہا کہ اے ابو الحکم, ابو جہل کا اصلی نام تو ابو الحکم ہے, حکمت کا باپ, بعد میں پیغمبر نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا. اے ابو الحکم یہ بتاؤ کہ تم تو خاصے پڑھے لکھے انسان, یہ جو قرآن تم نے تین راتیں مسلسل سنا اور ہم نے سنا, اب تمہاری رائے کیا ہے اس کے بارے میں, تمہارا فیصلہ کیا؟ اب دیکھیے جواب ان کا, عوام کیوں مخالفت کر رہے تھے رسول کی, وہ آپ نے سن لیا کہ اپنے بڑوں کے پیچھے چلنا, اور بڑے کیوں مخالفت کر رہے تو ابو جہل کہتا کہ سنو اے اخلص, تم مکے کے رہنے والے نہیں اس لیے تمہیں پتا نہیں کہ ہماری تاریخ کیا, یہ بنو ہاشم انہوں نے اب اس کی فکر, انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اپنے دسترخوان کو بہت وسیع کر دیا. جناب ہاشم کا نام ہاشم پڑا ہی اس لیے کہ وہ لوگوں کو ایک تفرب کے ساتھ اپنے دسترخوان پر مہمان بناتے تھے, ان کا لقب ہاشم ہو گئے. انہوں نے اپنے دسترخوان کو وسیع کیا, ہم بھی ان کے مقابلے پر آئے, ہم نے بھی اپنا دسترخوان پھیلایا جتنی ہم نے استطاعت تھی. انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اور مختلف جنگوں میں تلوار چلا دی. ہم نے بھی تلوار چلا کے اپنے نوجوانوں کو جنگوں میں بھیج کے ان کا مقابلہ کیا. انہوں نے ثقافت کا مظاہرہ کیا. ہم نے بھی اپنی دولت اور جائیداد کو قربان کرنا شروع کر دیا. جو یہ کرتے ان کے مقابلے میں ہم آتے. لیکن اب جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نبی اور ان کی بات ماننا سب پر ضروری, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ ہم سے آگے نکل جائے. اگر کوئی دنیاوی چیز ہوگی تو جو یہ کرتے اس سے بڑھ کر ہم کرتے. انہوں نے دسترخوان پھیلایا, ہم نے بھی پھیلایا. انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا, ہم نے بھی تلوار چلائی. انہوں نے ثقافت کا مظاہرہ کیا, ہم بھی فقیہ بن گئے. لیکن اب نبوت کا جواب کیسے دیا جائے جب انہوں نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم نبی ہیں. خدا کی قسم ہم کبھی یہ برداشت کر ہی نہیں سکتے کہ یہ خاندان ہم سے آگے نکل جائے اور اسے ہم پر فضیلت حاصل ہو جائے. تو اب چھوٹوں میں, عوام میں, عام آدمیوں میں خرابی کیا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننا یہ غور کیے بغیر کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے. اور بڑوں کا مسئلہ کیا؟ حسد کا مسئلہ, جو بدترین خرابی ہے نہ صرف ایک مومن کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے. حسد کا مسئلہ, یہ ہم سے آگے کیوں نکلے جا رہے ہیں. اور پھر حسد کے بعد جو دوسری چیز ہمیں نظر آتی وہ ہے تکبر, جس کے بارے میں کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قریش پیغمبر اسلام کو یہ پیشکش کر رہے تھے کہ اگر آپ ہماری ایک بات مان لیں تو ہم آپ کے قریب آنے کو تیار, اور وہ یہ کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں. یعنی بہت اپنے نفس کو قربان کرتے ہوئے, اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے ہم یہ بھی برداشت کر لیں گے کہ آپ ہم سے آگے نکل جائیے. لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے غلام اور ہماری کنیزیں ہمارے برابر آ جائیں. اگر ہم حسد کے جذبے کو نکال کے بنی ہاشم کی سرداری کو مان بھی لیں تو اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں دیکھ سکتے. آپ ہماری ایک پیشکش قبول کیجیے کہ آپ کے غلاموں کو ہمارے قریب نہ آنے دیجیے, ان کا وقت الگ رکھیے, ہمارا وقت الگ رکھیے. اور قریش کی یہ پیشکش بعض مسلمانوں کے ذہن کو بھی متاثر کر دی. تاریخ کے اندر بہت ہی مشہور واقعہ, اور کیونکہ تمام مسلمان اس کو لکھتے کہ خود حضرت عمر جو اکثر دو یہ تین واقعات اپنی زندگی کے بتاتے تھے کہ یہ واقعات ایسے ہیں کہ جن پر مجھے ہمیشہ ندامت رہی, ان میں سے پہلا واقعہ یہی بتاتے کہ جب قریش کے سرداروں یہ پیشکش کی پیغمبر اسلام تو میں نے جا کر کہا اللہ کے رسول آج تو ہم کامیاب ہو گئے, اگر ان کی اتنی سی بات مان کر کہ غلاموں اور کنیزوں کو آپ کے پاس آنے کا ٹائم الگ کر دیا جائے, سرداروں کا الگ کر دیا جائے, اور اتنی سی بات ماننے سے یہ ہمارے قریب آ جائے تو اس سے بڑی ہماری کامیابی کیا ہوگی. اور پیغمبر اسلام نے منع کیا تھا تو حضرت عمر کا یہ جملہ بہت مشہور کہ مجھے اس وقت بار بار رہنے کے یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسی دانش مندی کی بات کیوں نہیں مانی. اس کے بعد سورہ انعام قرآن کریم کا چھٹا سورہ, اس کی 10 آیتیں نازل ہوئی کہ جس کے اندر اس خیال پر پورے طریقے سے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ یہ کیا خیال تمہارے ذہن میں آیا کہ سیٹھوں کا اور سرداروں کا اسلام الگ اور غلاموں کا الگ. اس کا مطلب یہ کہ اسلام کو نہیں سمجھا. تو حضرت عمر کا یہ جملہ تھا کہ جتنی ندامت و پشیمانی مجھے اپنے اس مباحثے پر ہوئی جو میں نے پیغمبر سے بحث کی, یہ ساری زندگی مجھے ندامت رہی. تو بعض مسلمان یہ سوچنے لگے تھے کہ یہ بات تو بہت ہی اچھی, لیکن اس کے مقابلے میں پیغمبر کہتے تھے کہ ہرگز نہیں, یہ تو اسلام کی جڑ کاٹنا. اگر اس بات کو قبول کر لیا جائے پھر تو وہ اسلام ہی نہ رہے گا کہ جس پر جھگڑا اور اختلاف ہو رہا. اور آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف حضرت عمر کا یہ قول ہے, دوسری طرف ایک واقعہ بھی ایسا پیش آیا. انتہائی بد قسمتی ہے مسلمانوں کو کہ قرآن کریم کا ایک سورہ نازل ہوا, تمام مسلمان مفسرین یہ اتنے آ رہے کہ یہ پیغمبر اسلام کی مذمت سے نازل ہوا ہے معاذ اللہ. یعنی پیغمبر سے غلطی ہو گئی تھی تو قرآن پیغمبر کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے ایک سورہ نازل کر رہا. سورہ کون سا ہے؟ 30ویں پارے کا 3rd سورہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس و تولی ان جاء العمى. پیغمبر اسلام تبلیغ کے لیے بیٹھے ہیں حرم میں. ولید ابن مغیرہ یہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک ہے, اس کی پارٹی بھی بڑی ہے, اس کا اثر بھی زیادہ. یہ اثر پیغمبر کے پاس آتا تھا کیونکہ باقی تمام سرداروں کے مقابلے میں یہ سینئر بھی تھا, یعنی عمر بھی اس کی زیادہ تھی, خاندان بھی اس کا بہت بڑا تھا. تو قریش کے سردار اکثر اسے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتے تھے. یہ پیغمبر کے پاس آیا ہوا اور کچھ باتوں پر بحث ہو رہی کہ اتنے میں ایک صحابی آئے عبداللہ ابن مکتوب جو نابینا بالکل شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا جو مسلمان ہو چکے یہ کچھ احکامات حاصل کرنے کے لیے پیغمبر کے پاس آئے. تو اب ہماری روایتوں میں یہ کہ جس وقت یہ پیغمبر کے پاس آئے تو ایک صحابی جو کافی مشہور ہے انہوں نے ان کو روک دیا کہ نہیں ابھی اتنا بڑا آدمی رسول کے پاس بیٹھا ہوا اور اس کو وہ رسول سے بات کر رہا اس کے سامنے تمہیں ہم نہیں جانے دیں گے اور قرآن کی آیت اس کی مذمت میں نازل ہوئی. اور یہ کون شخصیت ہے؟ اب کیونکہ شخصیتوں سے حقیقت بہت زیادہ ہوتی نام لینا مناسب نہیں. اگر کسی کو تفصیل دیکھنا تو کسی بھی تفصیل میں دیکھ سکتا. حتیٰ یہ کہ اگر آپ کے پاس ترجمہ قرآن ہے مولانا فرمان علی صاحب قبلہ کا یا مقبول احمد صاحب قبلہ کا تو اس کے حاشیے پر بھی نام اور واقعہ موجود ہے. لیکن ہمارے عام علماء یہ لکھتے ہیں مسلمانوں کہ یہ پیغمبر نے غلطی کی تھی کہ وہ جب مالدار آدمی بیٹھا تھا اور یہ نابینا صحابی آ گئے جن کی ظاہری دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں تو پیغمبر نے ان پر توجہ نہ دی بلکہ ناراض ہونے لگے کہ تم اس وقت جو آئے کہ جب میں بڑے سیٹ سے بات کر رہا ہوں تب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ترجمہ ان آیتوں کا کچھ یہ ہے عبثا وتولى ان جاءه الاعمى. یہ ایسا اب عام مسلمان ترجمہ کرتے ہیں کہ اے رسول کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے غصے کے عالم میں تیوریاں چڑھائی اور اپنا منہ پھیر لیا جب ایک اندھا مسلمان تمہارے پاس آ رہا. اور آگے قرآن تنبیہ کر رہا کہ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. جو آدمی اسلام قبول نہیں کرے گا تم اس کے تو پیچھے پڑے ہوئے. اور وَمَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ لَهُ تَلْحَى. اور جو خود دوڑ دوڑ سے آ رہا اور وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے تم اس کو نظر انداز کر رہے. اصل میں یہ سورہ پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے ان صحابی کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے پسند نہیں کیا کہ ایک بڑے آدمی کی موجودگی میں ایک اندھے مسلمان پیغمبر کے پاس آئے کہ بھائی یہ اگر اسلام قبول کر لیں گے یا زیادہ تعلیمات حاصل کر لیں گے تو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ولید اگر اسلام قبول کر لے گا تو مالدار آدمی ہے طاقتور آدمی ہے سردار قبیلہ ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. تو قرآن بار بار مذمت کر رہا چاہے وہ پہلا واقعہ ہو چاہے یہ دوسرا واقعہ ہو. پیغمبر اسلام کی سیرت صحیح کہ نہیں تمام مسلمان برابر ہیں. یہ قریش کو پسند نہیں آ رہا. اور اس کی میں ایک اور مثال دے دوں تاکہ یہ ہمارے آج کے دور میں بھی مسئلہ حل ہو جائے. امیہ ابن السلم یہ قریش میں انتہائی سمجھدار آدمی تھے. بہت سارے آدمیوں کے نام پہلے سال کی تقاریر میں آئے کہ جو اسلام سے پہلے ہی اپنے معاشرے سے اپنے خاندان سے اور اپنے مذہب سے بیزار ہو چکے ان میں سے کچھ انتظار کرتے رہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام حق ہوگا اور انتقال کر گئے اور کچھ کو پیغمبر کی زیارت کا موقع مل گیا. اب ان میں سے امیہ ابن السلم تھے جیسے ابو ذر غفاری تھے یا آئندہ تقریر میں مدینے کے اس مسلمان کا نام آئے گا کہ جو اسلام سے پہلے اپنے مذہب سے بیزار تھا اور اسلام کے بعد اتنا پکا صحابی بنا کہ مولا کائنات ان کو یاد کر کے رویا کرتے کہ کاش میری خلافت کے زمانے میں وہ زندہ ہوتا تو کتنی ساری مشکلات پیش نہ آتی. وہ انشاءاللہ آئندہ تقریر کا عنوان ہے. تو انہی میں ایک امیہ تھے. امیہ خاصے پڑھے لکھے انسان ہے عرب کے اور ان کی سمجھ میں اپنا دین نہیں آ رہا بلکہ اپنی عقل سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کائنات کا کوئی خدا اور یہ بھی ان کی عقل میں ان کو بتا دیا کہ اس خدا کا کوئی رسول ہونا چاہیے. ایسی شخصیت اور اسی پر انہوں نے بہت سی نظمیں بہت سے قصیدے لکھے. مگر جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا تو وہ شخصیت کی جو پہلے سے رسالت کی قائل ہو چکی. دیکھیے اللہ کا قائل ہونا پھر بھی آسان ہے مگر رسول کا قائل ہونا اس کے لیے انسان کو خاصا عقل مند ہونا چاہیے. رسالت کے بھی قائل تھے لیکن جب یہ دیکھا کہ پیغمبر کو رسالت ملی تو اب جل بھل گئے اور بار بار کہنے لگے کہ حق تو میرا تھا مجھ جیسے پڑھے لکھے انسان کا خدا نے اس یتیم کو اس کو رسول بنا دیا. اور اس کی وجہ رسالت و توحید کو ماننے کے باوجود ساری زندگی رسول کے مخالف رہے. اور اسی لیے بات روایتوں میں ہے کہ ان کے اشعار جو اس زمانے کے ہیں کہ جب یہ غور و فکر کر رہے تھے اتنے بہترین تھے کہ پیغمبر نے کہا آمنا شیر ہوں وقرا قلب ہوں. امیہ ابن السلم کے اشعار ایمان لے آئے اور اس کا دل کافر رہا. تو یہ دوسرا جذبہ یا خود ولید ابن مغیرہ جس کا نام آپ بار بار سن رہے اور ابھی اور سنیں یہ ولید ابن مغیرہ یہ بھی ایک خاصا پڑھا لکھا انسان تھا, پیغمبر اسلام پر اس کا پہلا اعتراض یہ تھا ينزل على محمد ويدرك انا وانا كبير قريش وسيد, کہ اگر یہ پیغام حق ہے تو کیا یہ محمد پہ نازل ہونا چاہیے تھا اور خدا مجھے چھوڑ دیتا, جبکہ انا کبیر و قریش میں قریش کا بڑا آدمی ہوں بس سید ہوں اور ان کا سردار, سرداروں کو چھوڑ کر ایک عام انسان پہ یہ کلام نازل ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تکبر کا جذبہ, یہ گھمنڈ کا جذبہ, یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا جذبہ, یہ اپنی دولت ہو خاندان ہو علم کے اوپر غرور کرنے کا جذبہ, یہ حسد, اور پھر یہ دوسرا جذبہ, اور تیسری چیز, یہ تینوں چیزیں ایسی کہ زمانہ بدلنے کے باوجود آج بھی لگتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اور تیسری چیز یہ تو بڑی اہم بات ہے اس اعتبار سے کہ یہ کثرت کے ساتھ مسلمانوں کی شکایت ہے. آپ کو مکے میں نازل ہونے والا قرآن دیکھیں, جو قرآن مکی, اس میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات نظر آئی تھی, مکے میں جو قرآن نازل ہوا اس کا زیادہ تر حصہ جہنم کے تذکرے سے بھرا ہوا, کہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا تذکرہ, کہیں جہنم کے کھانے اور پانی کا تذکرہ, ان کانٹے دار جھاڑیوں کا اور اس کھولتے ہوئے پانی اور گندی بیج اور سڑے ہوئے خون کا جو جہنمیوں کی غذا بنے گی, کہیں سر پر پڑنے والے گردوں کا تذکرہ, کہیں عذاب کے فرشتوں کا تذکرہ, مکے کا قرآن جو مکے میں نازل ہو رہا, جنت کا تذکرہ مکے میں بہت کم, پھر مدینے کے اندر آیا ہے زیادہ تذکرہ, مکے کے اندر زیادہ تر جہنم کا تذکرہ, یہ تیسری چیز ہے جس سے قریش بہت گھبرا رہے. قریش ہر چیز ماننے کو تیار, مگر یہ جہنم, یہ عذاب, یہ ان کی عقل میں نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا, عقل میں کیوں نہیں آ رہا, اس کی وجہ یہ کہ قریش کے پاس ایک عقیدہ چلا رہا تھا. ذرا غور کیجیے, کہیں غلطی سے یہ عقیدہ ہمارے پاس تو نہیں آ گیا, ایک عقیدہ چلا رہا تھا. وہ عقیدہ یہ تھا کہ چونکہ ہم خانہ کعبہ کے پرستی اور متولی اور عام انسانوں سے, عام عرب سے ہمارا مقام زیادہ بلند, اس اعتبار سے ہم کوئی بھی گناہ کریں ہماری بخشش یقینی, ہمیں ہمارے اوپر کوئی عذاب آ ہی نہیں سکتا. اور عربوں میں جو مذہب بھی تھا بت پرستی, اس بت پرستی کے مذہب میں کہیں جہنم کا کوئی تصور موجود نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ تصور کہ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو خود تم سے ناراض ہو جائیں گے, اور اس کا طریقہ بھی بہت آسان کہ جاؤ جانور قربان کر دو, جاؤ کسی کنواری لڑکی کو قربان کر دو اور وہ خوش ہو جائیں گے, چڑھاوے چڑھاؤ جانور قربان کرو, روپیہ پیسہ نشاور کرو اور وہ جو تم سے غلطی ہوئی تھی وہ معاف کر دی جائے گی. زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں یہ عقیدہ تھا کہ خود اگر ہم سے ناراض ہوتے ہمارے خدا, تو شاید بارشیں نہ ہوں, شاید کاروبار میں کھاتا ہو جائے, شاید اولاد نہ ہو, کئی دنیا کی پریشانیاں, اور ان کو راضی کرنے کا طریقہ ہے مال پانی خرچ کرو تو وہ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے. اسی لیے چڑھاؤں کا رواج زیادہ تھا, اسی لیے قربانیوں کا رواج زیادہ تھا. تو یہ جو پہلا عقیدہ یہ کہ جنت تو تمہارے لیے لکھی ہوئی, جنت تو ہے تمہارے پاس, جنت میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں, اور اگر کبھی وہ شخصیتیں ناراض ہو گئی کہ جنہیں تم اپنا آقا مانتے ہو, تو وہ ناراض ہونے کے بعد تمہیں جہنم کا عذاب نہیں دیں گے, تمہیں دنیا کی کسی پریشانی میں ڈال دیں گی کہ بیماری آ جائے گی, کاروبار میں پھنسا ہوگا, راستہ ٹوٹ جائے گی. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے اوپر چڑھانے چڑھا کر قدر و ریاض کر کے قربانیاں کر کے ان کو خوش کر دو. اس لیے آپ سیدھا قریش کے پاس بلکہ تقریباً تمام عربوں کے پاس چلا آ رہا تھا, خصوصیت سے جو لوگ مکے کے اطراف میں رہتے ہیں, مکے برف اب پڑھانا ہے, اور مکے کے اندر آپ دیکھیں کہ زیادہ تر وہ آئے تھے کہ جس میں کباہت تک کا اسلام ہو رہا, بات اچھا ہمارا جو عقیدہ ہے نہ ہو سکتا کہ جذبات کی چیز نہیں, لیکن جذبات کا اسلام اس لیے ہو رہا کہ ہفتے والوں کے اندر جذبات کی طرح سے اسلام سے نکلا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ ہمارے دانت و دنات و خود روپتا یہ بھی ہماری جذبات کرائے. پھر بچے میں جتنے بھی قرآن کے آیت ہیں نازل, یا تو صاف صاف کہا گیا کہ جذبات نہیں, ان آیتوں کو غلط طور پر وہاں حضرات استعمال کرتے ہیں اپنی بات پھیلاتے ہیں کہ کچھ کا بات نہیں کرا سکتا, یا جب بات بھی کہا کہ جماعت اگر ہوتی بھی تو وہ کرے گا جس سے ایسا کر سکتے کہ بات بنا کے بدل کے اس کا یہ سفار سے نہیں کر سکتے. ستر آیا کہ آپ حیامت کو کتاب بھرا بنا بلا پوچھا سر اس نے پڑی کو بڑوں کا کام آئے کہ تم نے بیٹے کی اور بچت کری, نہ اس نے کوئی دوستی کام آئے, نہ اس نے کوئی جماعت کام آئے,
تمہارے پتوں کو بھی کسی نے ڈھنگا اجازت دے رہا تو آج یہ جو آئے تھے آنند تو پورے نو پر ہم نے مجھے سوچا کہ ہمیں تو جہنگا مل ہی نہیں سکتی جس طرح ہمیں اگر مان مان بڑھا رہا سستا ہند نبی جگت مان کے نام کیا نادے بند نادے بند مان کیا پہلا ہی پورا جو نام تھا آخری آیت میں نہیں پڑھوں گا ماجد تو پہلے کی آیت میں جہاں پر یہ لوگ نہیں مانے ماجد کی بیماری تو بیماری کے بالوں کو مطلب بھیجے اور بس جب خود ڈال دیا ہم اپنے بھی ہاتھ میں اس کو ڈال دیں گے پڑھتی ہی آیت پورا جماعت کو موقع ہے سر ڈل جب ان لوگوں کو کیا ہوا یہ لوگ جس طرح بھاگ رہے تمہاری بات سن کر اس طریقے سے دیش کو دیکھ کے گدے والا کر دے اور پھر پورا گڑبت کا تبصرہ کر دے تو جتنے بھی پورے آ رہے ہیں یا جہنم کا تذکرہ ہے یا عذاب کا تذکرہ ہے یا جانوں کی سزا ملنے کا تذکرہ ہم قریش کو بھی جا رہے ہیں قریش کے اپنے اس بات کو ثبوت نہیں کر رہے ایسا آدمی جہنم کا ذکر سنتے جس کو پہلے بتا ہی رہا کہ مجھے جنت ملے گی یا جہنم لیکن وہ قوم وہ گرو وہ لوگ چاہے کافروں میں ہو چاہے مومنوں جو یہ سمجھ چکے ہوں کہ جنت گارنٹیڈ ہے جہنم ہمارے قریب نہیں آ سکتی اگر خدا رسول اور امام ناراض ہو تو زیادہ سے زیادہ ہمیں دنیا میں نقصان ہو سکتا تو اس کا طریقہ ہے کہ پیسے خرچ کر کے راضی کر لو ان لوگوں کے لیے سب سے مشکل حصہ قرآن کا وہی ہوتا جس میں عذاب کا تذکرہ آ رہا میں نے دیکھا کہ آج مومن معاشرہ قرآن کی وہ آیتیں سننے کو تیار نہیں کہ جس میں عذاب کی بات بیان کی جا رہی عذاب کا تذکرہ ہو رہا تو وہ تو پھر بھی قریش مکہ تھے اور پیغمبر اسلام جو کہ دھوکا دے دیکھیے کہ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ شروع میں جنت کے خواب دکھا کے قریب کرے اور جب وہ اسلام کے دائرے میں آ جائے تو کہیں کہ اب تمہیں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا اسلام میں یہ چیز ہی نہیں شروع سے بتایا جا رہا کہ مانو گے تو جنت اور نہیں مانو گے تو یہ عذاب تمہارا انتظار کر رہا اور ایک اس سے بھی بہت گھبرا رہے تھے اگر اللہ کے رسول جہنم کا تذکرہ ذرا کم کرتے تو بہت بڑی تعداد اسلام کے قریب آ جاتی لیکن ایسے مسلمانوں سے فائدہ کیا کہ جنہیں نیکی کے راستے پہ چلانے کے لیے تو خوف ہی نہ ہو انسان تو جس طرح سے لالچ نیکی کے راستے پہ چلا تھا اس طرح خوف بھی بہت ضروری تو یہ تیسری بڑی شکایت تھی عربوں شکایت تھی پیغمبر سے کہ آپ کا کلام ہم سنتے تو ہمارے جسم کے رونتے کھڑے ہونے لگتے ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کوئی عذاب آئے قیامت میں کوئی عذاب آئے اور اسی کے طرح آپ دیکھیں گے کہ جب پیغمبر اسلام مدینے گئے تو چونکہ مدینے میں یہ عقیدہ تھا ہی نہیں یہ تو مکے میں عقیدہ تھا کیونکہ خانہ کعبہ ان کے پاس وہ خانہ کعبہ سے متعلق ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو جنت مل گئی مدینے والے بیچارے اپنے آپ کو عام قریش کے مقابلے میں ذرا کمزور سمجھتے کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو تو جب ان کے سامنے اسلام آیا نہ جنت نہ جہنم کسی چیز میں بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو ایک چیز جو ہمیشہ ہر قوم کو حق سے دور ہٹاتی وہ یہ خیال کر لینا کہ ہم عذاب خدا سے محفوظ ہو گئے ہم کچھ بھی کر لیں ہم پر عذاب نہیں آ سکتا یہیں سے ساری گمراہیوں کا راستہ کھلتا بہرحال یہ مکے والوں کے تین بڑے مسئلے تھے ایک تصور ایک حسد اور ایک یہ جہنم کے بارے میں ایک نیا تصور کہ آج تک تو ہم یہ سمجھتے آئے ہیں کہ جہنم ہمارے قریب نہیں آ سکتی اب مکے والوں نے ان تین بڑی وجوہات کی بنا پر اور ایک چوتھی وجہ تو آپ نے سنی لی کہ عام آدمیوں میں یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کے پیچھے ہاتھ بند کر کے چلنا تو اب مکے والوں کی مخالفت عروج پر پہنچ گئی اور جب نبوت کو 11 سال ہو گئے تھے تو کچھ جٹے بازے جگرے ایسے حالات پیش آئے کہ مکے والے اپنے آپ کو طاقتور بھی سمجھنے لگے اور پریشان بھی ہو گئے طاقتور اس لیے سمجھا کہ جناب ابو طالب کا انتقال ہو چکا پھر سفر طائف کی وجہ سے ظاہری طور پہ یہ مشہور ہو گیا کہ پیغمبر اسلام معاذ اللہ شکست کھاتے آ گئے اور ایک تیسری چیز جسے علماء کم لکھتے ہیں لیکن دیانتداری کا تقاضا ہے کہ بیان کر دیا جائے کہ اسی زمانے میں معراج کا سفر بھی ہوا تھا ابو طالب کے انتقال کے بعد اور طائف کے سفر سے پہلے بیچ میں معراج کے واقعے کو جب پیغمبر نے آ کے بیان دیا تو یہ ہے تاریخوں میں البتہ کم کہا جاتا بہت سے مسلمانوں کو یقین نہیں آیا ہر کہا کہ نہیں یہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ رات میں جا کے یہ آ جائے ہم دھوکہ کھا کر مسلمان بن گئے آج ہمیں یقین ہو گیا کہ قریش صحیح کہتے ہیں کہ یہ تو معاذ اللہ مجنون یا پاگل جو نہ واقعہ معراج کے بعد جہاں ایک طرف
ان مسلمانوں کے جن کا ایمان مستحکم ان کے ایمان میں اضافہ ہوا, وہاں دوسری طرف ایک گروہ مسلمانوں کا مرتد بھی ہو گیا, ان کی عقل میں معراج نہیں آ رہا, وہ معراج کی وجہ سے پیغمبر کو چھوڑ کے چلے گئے, تو قریش ہر اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگے. تین چار واقعات مسلسل پیش آئے, ابو طالب کا انتقال, معراج کے بعد مسلمانوں کا رسول کو چھوڑ کے قریش کے دامن میں پناہ لینا, سفر طائف میں پیغمبر اسلام کی ظاہری ناکامی, سفر طائف کے بعد مکے کے ہر آدمی کا پیغمبر کو پناہ دینے سے انکار کرنا, اور ایک آدمی نے پناہ دی تو پیغمبر نے اس کو بھی چھوڑ دیا. تو اب قریش سمجھ رہے کہ ہم نے تالا مار لیا, ہم جیت گئے, ہم طاقتور ہو گئے. دوسری طرف پریشان بھی ہو گئے, اس لیے کہ اب پیغمبر اسلام نے تبلیغ کے دائرے کو مکے کے باہر پھیلا دیا. پچھلی تقریر میں آپ نے سنا کہ اطراف کے قبیلوں میں اللہ کے رسول جانے لگے, پریشان بھی ہو گئے کہ یہ تو اب گڑبڑ ہونے لگی کہ یہ اسلام باہر جانے لگا, ایسا نہ ہو کہ باہر کوئی ساتھی مل جائے اور پیغمبر وہاں اپنا مرکز بنا لے. طائف کو دیکھنے کے بعد اب تو قریش کو اور ڈر لگ رہا کہ ہمارا مجرم ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو یہ دو چیز, ایک طرف اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے, دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے کہ پیغمبر ہمارے ہاتھ سے نکلا چاہتے. اب قریش نے ایک میٹنگ کی جس میں یہ طے کیا کہ پیغمبر اسلام کو قتل کرنا. جس وقت کی میٹنگ ہو رہی اس سے کچھ پہلے حالات تو کس طرح سے بنے کہ پیغمبر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دینا شروع کر دیا, تو قریش کا اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا اور پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ ڈر پیدا ہو جانا کہ یہ اب ہمارے ہاتھ سے نکلا چاہتے, سبب بنا کہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جہاں پیغمبر اسلام کے پردادا جناب قصی نے ایک دار الندوہ بنایا تھا, قریش کی اسمبلی, قریش کی پارلیمنٹ, وہاں پر آج سارے مکے کے سردار جمع, اور یہ سوچا جا رہا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس شخص کو ختم کیا جائے. اور شیطان ایک نشدی بوڑھے کی شکل میں کھڑے ہو کر اپنے رسول کا مشورہ دے رہا. اب یہ جو مشورہ شیطان نے دیا اس سے کچھ پہلے کے حالات آپ سن لیجئے. اب جو میری تقریر کا حصہ یہ آپ کو بظاہر موضوع سے ہٹا ہوا لگے گا, لیکن ان چیزوں کا سمجھنا اس لیے ضروری کہ اس کے بغیر آپ مدینے والوں کو نہیں سمجھ سکیں گے. بھائی مدینے والوں نے اسلام کیوں قبول کر لیا جبکہ وہ مکے والوں جیسے, دونوں کا ایک ہی مذہب, ایک قوم انکار کر رہی ہے ایک قوم مان رہی. تو تھوڑا آپ کو مدینے کی تاریخ کو سننا, اور اس لیے بھی سننا کہ جب رسول مدینے جائیں گے تو بہت سارے ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ جن کا تعلق مدینے والوں کی پرانی تاریخ سے ہے. تھوڑی دیر کے ہم اپنی گفتگو سیرت رسول میں تو ہجرت کے موقع پر روکتے ہیں اور مدینے کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں. شہر مدینہ ایک ایسا شہر کہ جس کے اندر دو مختلف قومیں رہتی ہیں, ایک کا نام ہے قوم یہود اور ایک کا نام ہے قوم بت پرست, جس کے دو قبیلے ہیں اوس اور خزرج. شہر مدینہ جو پہلے یثرب کہلاتا تھا, ضمنی طور پر میں بتا دوں کہ یثرب کے خود معنی برے, یثرب کے معنی ہے پریشانی کی جگہ, جہاں جانے سے انسان کو برا بھلا کہا جائے. اسی لیے ایک دو روایتوں میں ایسا بھی آیا کہ پیغمبر نے منع کیا کہ آپ اس شہر کو یثرب نہ کہنا. پورے قرآن میں صرف ایک جگہ مدینے کا پرانا نام یثرب استعمال ہوا, اور مکے والوں مدینے کے بارے میں تصور تھا, مدینہ نہ کہیے یثرب کے بارے میں تصور تھا, یہ لفظ یثرب نہیں ہے یثرب, ایک تصور تھا کہ یہ علاقہ چونکہ ایسا کہ جہاں جا کے انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا, خصوصیت کے ساتھ جو نیا آدمی اس شہر میں جاتا, ایک بخار ہے جو خاص مدینے میں پایا جاتا جس کا نام ہی ہے حما و یثرب, یعنی مدینے کا بخار. جو بھی نیا آدمی وہاں جاتا ہے ضرور وہ بخار میں مبتلا ہوگا اور بہت کمزور ہو جائے گا. اسی لیے جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی تو مکے والے خوشی سے بغلے بجاتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے کہ اب تو ہم کامیاب ہو گئے, یہ سب نئے آدمی ہیں, مدینے جائیں گے بیمار پڑیں گے یا مر جائیں گے یا کمزور ہو جائیں گے. اور اسی الزام کا جواب دینے کے لیے پیغمبر نے خاص طریقہ اختیار کیا, لیکن وہ بعد میں واقعہ آئے گا. تو یثرب کا علاقہ ایک ایسا علاقہ کہلاتا کہ عرب کے عام لوگ ایک طرف اس سے متاثر بھی تھے, کیونکہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ, خصوصاً کھجوروں کے باغات بہت زیادہ, مگر موسم وہاں کا ٹھیک نہیں تھا. یہاں دو بڑی قومیں تھیں. اب یہ جو دو بڑی قومیں ہیں ان کا ذکر ضرور آپ سنیے, کیونکہ اس کے اندر ہمارے موجودہ زمانے کی بھی بہت ہدایت ہے اور پیغمبر کے واقعات میں بھی بہت سے مسائل, بہت سی گفتگو اسی تاریخ سے حل ہوگی. تو یہاں دو بڑی بات, ایک ہے یہودی اور ایک ہے بت پرست. یہودی یثرب میں کیسے آئے مدینے میں؟ یہودی مدینے میں چار وجوہات سے آئے تھے. ایک تو وہ گروہ تھا جو مذہبی وجہ سے آیا تھا, یعنی یہ وہ دیندار لوگ تھے جن کے دادا پر دادا سکڑ دادا یا بزرگوں تورات کے اندر یہ نشانیاں کرنی تھی کہ آخری زمانے میں جو رسول آئے گا وہ مدینہ کی سرزمین میں آئے گا. تو یہ جو دیندار لوگ پیغمبر اسلام سے 200 سال پہلے 400 سال پہلے 600 سال پہلے یہ آ گئے اپنا شہر چھوڑ کر, جیسے آج صاحبان ایمان میں سے بہت سے لوگ ایسے جو جب ظہور ایمان کی نشانیاں پڑھتے تو دل ان کا چاہتا ہے کہ جا کے قوم میں رہو. تو یہ وہ لوگ تھے مدینے میں آنے والے یہودی, ایک گروہ کہ جو صرف دین کی وجہ سے مدینے میں آیا. یہودیوں کا اصلی علاقہ فلسطین ہے, شام ہے اور مصر, جہاں حضرت یوسف یہودیوں کو لے کے گئے. اس وقت کے یہودی دیندار تھے, یہودیت کی خرابی تو بعد میں پیدا ہوئی. تو اب ایک گروہ تو وہ تھا جو پیغمبر کی وجہ سے مدینے میں آ کے بیٹھا تھا کہ جب کبھی رسول آئیں, نشانیوں میں یہ تو نہیں لکھا ہے کب آئیں گے, اگر ہمارے زمانے میں آئے تو ہم استقبال کریں گے, ورنہ ہمارے بیٹے ہمارے پوتے ہمارے پر پوتے کس کے دور میں بھی آئے. یہ بہت ہی دیندار گروہ تھا جس نے پیغمبر کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا علاقہ چھوڑا, اپنے کاروباروں کو چھوڑا, اپنی تجارت کو چھوڑا اور ایک ویران علاقے میں آ کے بیٹھ گئے. اس گروہ کا تفصیلی تذکرہ سیرت رسول کی ابتدائی تقاریر میں ہو چکا. یہ تو ایک دیندار گروہ تھا. اس کے بعد ان کے آنے کے بعد تین اور گروہ آئے جو سیاسی وجوہات سے آئے, یہ تو مذہبی وجہ سے آئے تھے, تین اور سیاسی وجوہات سے آئے. یہودیوں پر ایک بڑا حملہ کیا تھا ایران والوں نے, ایران اور روم والوں نے. اچھا پرانے زمانے میں عیسائیوں اور یہودیوں کی جنگیں بہت چلتی تھیں, کیونکہ اس وقت عیسائیوں کے ذہن میں وہ صدمہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے پھانسی دی. تاریخ میں بھی یہی ہے, قرآن میں بھی یہی ہے, عیسائیوں کی انجیل میں بھی یہی. یہ تو آج مسلمانوں کی دشمنی میں یہود اور عیسائی مل گئے, لیکن پیغمبر کے آنے سے پہلے جس طرح سے آج مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ ہوتی, عیسائیوں اور یہودیوں کی جنگ ہوتی, عیسائیوں کو یہ غم تھا کہ ہمارے نبی عیسیٰ کو یہودیوں نے پھانسی کے اوپر چڑھا دیا. تو مسلسل جب موقع ملتا تھا دو بڑے حملے یہودیوں پر ہوئے, ایک روم والوں نے کیا, اس کے نتیجے میں یہودی مہاجر ہوئے اور ہجرت کر کے مدینے کے قریب آ گئے کہ یہ علاقہ عیسائیت سے بہت دور ہے, یہاں پہ بت پرست رہتے ہیں. تو وہ تو خیر ان کا ہم سے کیا جھگڑا, عیسائیوں سے بھاگ کے یہاں. اسی طرح ایک اور حاکم گزرا تھا دفتے نصر, اس نے بھی یہودیت پر حملہ کیا, بیت المقدس جا کر, یعنی یہودیوں کے مرکز پہنچ کے حملہ کیا اور ان کو تحقیق کیا. 70,000 یہودی اس کے ہاتھ سے مارے گئے, باقی ہاتھ کے دنیا میں بکھر گئے اور ان میں سے کچھ مدینے آ گئے. یہ 30 اور چوتھا گروہ جو آیا یہ سب سے پہلے آیا تھا اور اس کا واقعہ بڑا عجیب. جب حضرت موسیٰ نے فرعون کو شکست دی, وہ دریا میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے اور موسیٰ کی حکومت قائم ہوئی, تو جناب موسیٰ نے جہاد کا حکم نافذ کر دیا. جہاد کا حکم کیا تھا کہ اپنے ماننے والوں سے کہا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے جاؤ اور دین اسلام کو لے کے جاؤ. حضرت موسیٰ کا دین بھی دین حق تھا اور جہاں کے لوگ مان لیں تو ٹھیک, نہیں مانے تو انہیں قتل کر دینا. یہ اس زمانے کے جہاد کا طریقہ. مختلف شہروں کے اندر حضرت موسیٰ کی قوم کے لشکر جانے لگے. ایک لشکر مدینے میں بھی آیا, اس وقت مدینہ یہ بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کی, ایک بہت ہی چھوٹا سا گاؤں تھا. جب یہاں وہ لشکر پہنچا اور ساری قوم کے سامنے اپنا مذہب پیش کیا, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو سب کو قتل کر دیا. فقط جو ان کا شہزادہ تھا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی چھوٹا, یعنی 18 سال کا تھا, وہ رونے اور گڑگڑانے لگا اور کہنے لگا کہ میں اپنے مذہب کو بھی نہیں بدل سکتا لیکن انکار بھی نہیں کرتا, بس تم کسی طرح اپنے نبی کے پاس مجھے لے جاؤ. تو اس لشکر کو بھی رحم آ گیا اس شہزادے پر, کہا چلو ہمیں واپس جا کے رپورٹ دینا ہے, تم کو لے کے جاتے ہیں. جب یہ لشکر جس کو موسیٰ نے مدینے کے لیے بھیجا تھا واپس پہنچا تو اس حصے میں جناب موسیٰ انتقال کر چکے تھے اور ان کے جانشین جو تھے وہ آ چکے تھے. جب وہاں پہ یہ مسئلہ پہنچا تو اب وہ لوگ پریشان ہو گئے, کیا کیا جائے, کیونکہ نبی خدا کا تو حکم تھا کہ جو قوم دین کو قبول نہ کرے اسے قتل کر دو. یہ جو تم لوگ گئے تھے تم نے تو بالکل نافرمانی کی حکم کی, اس نے اگر دین قبول نہیں کیا تھا تو اسے قتل کرنا واجب تھا, اب کیا کیا جائے. حضرت موسیٰ اگر ہوتے تو مسئلہ حل ہو جاتا, موسا کے جانشین اور جھگڑا پڑ گیا. آخر یہ طے پایا کہ ان لوگوں نے جو کہ نبی خدا کے حکم خلاف ورزی کی ہے جس لیے ان کو بنی اسرائیل سے خارج کیا جاتا, اور اس لشکر سے کہا گیا اس شہزادے کو لے کے تم چلے جاؤ اور ہمارے علاقے سے باہر نکل جانا. اب وہ لشکر مشغول اس شہزادے کی وجہ سے مصیبت میں پڑا, اسے لے کے واپس وہیں آ گیا جہاں یہ شہزادہ رہتا تھا. تو مدینے کی سب سے پہلی آبادی وہ ان یہودی, تو وہ کافی یہودی بھاگ گیا. پھر جب ہفت قصر میں خود ان کی روحانی مرکز فلسطین میں جا کے اس کو قتل کیا بیت المقدس میں, تو یہ بھاگ کے یہاں. اور چوتھا ایمانداروں کا گروہ پیغمبر کے انتظار میں یہاں آیا, اور یہ چاروں قسم کے یہودی جمع ہو گئے. ان کے تین قبیلے بن گئے, ایک کا نام ہو گیا بنو نصیر, ایک کا نام ہو گیا بنو قینقاع, ایک کا نام ہو گیا بنو قریظہ. بنو قریظہ پیغمبر سے پہلے اکثر فخر کیا کرتے کہ ہمارے بزرگ اس لیے یہاں آئے ہیں کہ ہمیں رسول کا انتظار. تو بنو قریظہ وہ لوگ تھے کہ جن کے والدین پیغمبر کی وجہ سے یہاں آئے, اور باقی یہودی حالات کی وجہ سے یہاں آئے تھے. اچھا جب یہودی آئے تھے تو مدینہ تقریباً خالی تھا. پہلے چھوٹا گاؤں تھا, اس کو بھی قتل کر دیا, صرف ایک شہزادہ بچا تھا. تو اب جب یہودی آئے تو سارا مدینہ ان کے ہاتھ میں آ گیا. مدینے کے باغات, مدینے کے مدینے کا بہترین علاقہ, یہ ایک واقعہ آپ نے ذہن میں رکھی. آپ ادھر دوسری طرف یمن کے علاقے میں کچھ واقعات پیش آئے. یمن میں سن 450 عیسوی یعنی پیغمبر کی ولادت سے 120 سال پہلے اور ہجرت سے 170 سال پہلے ایک بہت بڑا سیلاب آیا. یمن میں ایک ملکہ بلقیس تھی جس کا تذکرہ قرآن میں آیا. اس نے یمن کے دریا پہ بند باندھا تھا. اس ملکہ سے پہلے جب اس دریا پہ سیلاب آتا تو پورا یمن ڈوب جاتا. اس ملکہ کے کارناموں ایک کارنامہ یہ بھی جس پر حضرت سلیمان نے اس کی عقل کی تعریف کی کہ اس نے اس ندی پر اس دریا پر ایک بند باندھا جس کی وجہ سے سیلاب کا سلسلہ رک گیا, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. یعنی حضرت سلیمان سے لے کر پھر پیغمبر اسلام سے 100 سال پہلے, اس وقت یہ بند اتنا کمزور ہو گیا پیغمبر سے 125 سال پہلے کہ اب یہ پیشین گوئیاں ہو رہی کہ اب اگر کبھی سیلاب آیا تو یہ بند ٹوٹ جائے. اور حقیقت میں ایک سیلاب آ گیا سن 450 یا سن 451 جس کے نتیجے پورا یمن ڈوب گیا. وہ سیلاب تاریخ میں بہت مشہور ہے, اس کا نام ہے سیل عرب. اس سیلاب کے زمانے یمن کا ایک شخص جس کا نام عمر ابن عامر تھا اپنی بیوی بچوں کو لے کے یمن سے نکل گیا کہ ایسا نہ ہو کہ سیلاب میں میں پھنس جاؤں. بعض علماء کہتے ہیں کہ سیلاب آنے سے کچھ پہلے نکلا, بعض کہتے ہیں کہ سیلاب آنے کے بعد نکلا. بہرحال جب سیلاب آتا تو جس طرح لوگ اپنے گھر والوں کو لے کے نکلتے, یہ یمن سے نکل کے پھر عرب کے چھوٹے دیہات میں آ گئے. اس کا ایک بیٹا جوان ہو گیا, اکیلے تو مہاجر تھے, جہاں پر آئے وہاں پہ سیٹ نہ ہو سکے. اس کا ایک بیٹا جوان ہو کر شام چلا گیا. شام میں پہنچا تو وہاں کا مذہب عیسائیت تھا, وہ بھی عیسائی بن گئے. ان کا نام ہو گیا رفتاری استاد. اب دیکھیں سب کا تعلق پیغمبر سے. وہ شام پہنچا, عیسائی ہو گیا, اور وہاں اس نے بڑی طاقت حاصل کی, یہاں تک کہ اس کی اولاد کے ہاتھ میں شام کی حکومت آ گئی. اس کا دوسرا بیٹا جس کا نام حارث تھا, حارث کے پھر دو بیٹے ہوئے, ایک کا نام اوس تھا, ایک کا نام خزرج تھا. دونوں کی ماں کا نام کیلا تھا. یہ دو بیٹے یعنی وہ جو یمن سے نکلا تھا اس کے پوتے, وہ جس قبیلے میں ٹھہرے تھے ان کو بھی یہ قبیلہ پسند نہیں آیا. انہوں نے دیکھا ہمارا چچا شام جا کے سیٹ ہو گیا اور اتنا ترقی کر رہا, ہم بھی کہیں اور جاتے. وہ مدینے کی طرف آ گئے. دو بھائی, سگے بھائی, ایک کا نام اوس, ایک کا نام خزرج, یہ مدینے میں آ گئے. اچھا ان دونوں کی ماں کا نام کیلا تھا, اس لیے آپ کو تعریف اوس اور خزرج کا نام کبھی بنو کیلا بھی ملے گا. کیلا آپ یہ لام دیں. سیٹ یہ دونوں بھائی مدینے آئے. مدینے آنے کے بعد یہودیوں نے تو منع کر دیا کہ ہم تمہیں شہر میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے. شہر کے باہر انہوں نے جھوپڑی ڈالی اور کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی شروع کی. پروردگار عالم ان کی نسل میں بہت برکت تھی, یہاں تک کہ اوس اور خزرج جو بہت بڑے بڑے قبیلے بن گئے. لیکن یہ لوگ تھے غلام یہودیوں کے, کیونکہ مدینے کے کھیت, مدینے کے باغات, مدینے کا شہر وہ یہودیوں کے ہاتھ میں. ان کو تو شہر کے باہر جتیاں ڈال کے رکھا گیا. تو یہ دو قبیلے بہت بڑے ہو گئے. ایک بھائی کی اولاد میں اوس چلے, ایک بھائی کی اولاد میں خزرج چلے. بہت بڑے قبیلے لیکن غلام.
اچھا اب اس زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا, یہ تاریخ میں پڑھ رہا ہوں, بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ قوس اور خزرج ان کے چچا جو تھے وہ شام گئے, شام میں انہوں نے حکومت قائم کی, حکومت عیسائی تھی اور غسانی کہلاتے, بعد میں پھر انہی کی یہ جنگ بھی پیغمبر اسلام سے ہوئی جنگ تبو, وہ تو بہت بات کی بات ہے. اب جب یہ دو بھائی ان کا خاندان یہاں رہنے لگا تو غلام بن کے رہ رہے, پھر جیسے جیسے خاندان بڑھا یہودیوں نے اجازت کہ تم اپنے سردار بنا لو, لیکن وہ سب ہمارے ماتحت رہے. اسی دوران یہودیوں میں ایک انتہائی ظالم بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام تھا فیدون, اور اس بادشاہ کا ایک حکم تو بڑا عجیب تھا. اس کا حکم یہ تھا, جب اور اتہاس میں پڑھ رہا, اس کا حکم یہ تھا کہ پورے علاقے کا بادشاہ بن گیا کہ جس کی یہاں بیٹی کی شادی ہوگی تو جو بھی دلہن وہ شادی کے بعد پہلی رات میرے محل میں گزارے گی, پھر اپنے شوہر کے یہاں جا سکتی. یہ قانون اس نے بنایا انتہائی عیاش, انتہائی ظالم اور انتہائی طاقتور, سارے یہودیوں پر اس نے کنٹرول کر لیا. تو یہ تو بہرحال اور تو حضرت کو غلام, اور یہ قانون کی پابندی شروع ہو گئی. یہودیوں کے یہاں بھی جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو پہلی رات وہ شوہر کے گھر میں نہیں گزارتی, پہلی رات وہ اس خاتم کے گھر میں گزارنے کے لیے مجبور. اور یہی قانون اوس اور حضرت کے بارے میں بھی, جو اپنی قوم کو نہیں چھوڑ رہا وہ اپنے غلاموں کو کیسے بخشے. اس زمانے میں اوس قبیلے کا سردار کا مالک ابن اجلان, خیر اب جب تک اس کے اس قبیلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا رہا کوئی بات نہیں, پھر وہ وقت آیا کہ اس کی اپنی سگی بہن کی شادی کی تاریخ آئی. سگی بہن کی شادی کل ہونا, آج یہ سردار قبیلہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ میری بہن بے پردہ نکل کے جا رہی ہے گھر سے کسی سہیلی کے گھر میں. اب غیرت اس کی جاگی, جب بہن واپس آئی کہ یہ گھر میں گیا اور بہت برا بھلا اسے کہا کہ تم نے پردہ اتار دیا اور بے پردہ نکلی اور تمہیں پتا نہیں کتنے مرد تمہیں دیکھ رہے. بہن نے ساری لعنت و ملامت سنی اور اس کے بعد کہا کہ جو کچھ آج ہوا ہے کل تو اس سے بھی زیادہ بری چیز ہونے والی, تب اتنا جملہ کہہ کہ بہن اپنے کمرے میں چلی. اب جو غیرت تو جاگی تھی اس نے جو بہن کا جملہ سنا تو گویا تازیانہ پڑا اس کے اوپر. اگلا دن جو آیا تو جس وقت شادی ہو چکی اس کے بعد حاکم کے آخری آ گئے کہ چلو دلہن پہلی رات کو ہمارے محل میں رہے گی اور اس کے ساتھ سہیلیاں بھی جاتی. تو اس کا بھائی جو سردار ہے اپنے قبیلے اوس پر, اس نے عورتوں کا لباس پہنا, انہیں سہیلیوں کے بیچ میں چھٹ کے چلا اور پہنچ گیا حاکم کے محل. اب جس وقت تنہائی ہوئی اور باقی سب کو ہٹایا گیا اور یہ سہیلیاں دلہن کو لے کے حاکم کے پاس پہنچی, جس نے اپنے لباس میں جو تلوار چھپائی ہوئی تھی وہ تلوار نکالی, حاکم پر حملہ کیا, اسے جہنم واصل کیا. مگر یہ پتا کہ یہ میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا, ہم غلام ہیں یہودیوں کے, یہودی حاکم کو مارا, میری تو بوٹیاں اور چیر قصبوں کو کھلا دیں گے. چنانچہ قتل کے فوراً بعد یہ مدینے سے فرار اختیار کیا اور شام جا کے پہنچے. اچھا شام میں آپ نے بار بار سنا کہ اس کے چچاؤں کی اولاد حکومت کر رہی وہ عیسائی ہو چکے تھے, وہاں جا کے پہنچا اور وہاں کا جو سردار تھا اس زمانے میں اس کو پورا واقعہ سنائے. اب ایک تو پرانا خاندانی رشتہ اور پھر وہ عیسائیوں یہودیوں کا جھگڑا, مذہبی معاملہ بھی ہو گیا خاندانی معاملہ بھی ہو گیا. وہ شام کے غفاری پورا لشکر لے کے آئے اور مدینے پہ حملہ کیا. یہودیوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے, تو اب حالات الٹے ہو گئے. اس شامی لشکر پہلے مدینہ پہنچا, مدینہ پہنچنے کے بعد جنگ نہیں تھی, شام کا بادشاہ آیا, یہودی استقبال کو نکلے, اس نے ان کو ایک دعوت میں بلایا کہ کل آپ کے جتنے بھی سردار, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, حاکم ہو, وزیر ہو, سپہ سالار, جتنے سردار سب کی دعوت ہے میرے یہاں. حاکم کی دعوت, جتنے بڑے بادشاہ کی دعوت خوشی سے گئے اور اسی دعوت میں کھانا کھلانے کے بعد اس نے سب کی گردنوں کو اڑا دیا, یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی, یہودی شکست کھا گئے, اور اب بہت حضرت کی حمایت میں یہ شامی سردار آیا جو ان کی چجا کا بیٹا, اس نے دونوں قبیلوں کو مدینے میں آباد کیا, یہودیوں کی ساری زمین, سارے باغات, ساری دکانیں ان کو دی اور یہودیوں کو مدینے سے باہر نکال دیا, اور پھر یہ نظام درست کر کے وہ چلا گیا. اب یہودی شکست کھا چکے, وہاں بنو قینقہ یہودیوں کا وہ خاندان, ایک تیسرا خاندان بنو قریظہ, وہ خاندان کے جو رسول کی محبت میں آباد ہوا, اس نے آ کے حضرت سے کہا کہ دیکھیے وہ جو ظالم بادشاہ جس کی وجہ سے جھگڑا چلا, اس کا ہم سے تو کوئی تعلق نہیں, ہم لوگ ویسے بھی مذہبی آدمی, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سلو کر کے رہے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے, تمہاری گارنٹی ہم لیتے ہیں, تم ہمارے ساتھی, اور اپنی زمینوں کا حصہ ان کو دے دی. باقی جو
جو یہودی قبیلے انہوں نے دیکھا کہ اس قبیلے نے تو حضرت کو ملا کے فائدہ حاصل کیا, وہ دوسرے قبیلے اس کے پاس آئے کہا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی, ساری سزا ہم نے بھگتی برداشت کی, اب ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اور آپ ہم کو اتنی اجازت دے دیں کہ ہم مدینے کے باہر رہے. اس دوسرے قبیلے اوس نے یہودیوں کی یہ بات مان لی تو یہودیوں کے تین قبیلے, ایک حضرت کی پناہ میں آ گیا تو اوس کی پناہ میں چلے گئے اور حالات بدل گئے. اچھا اس کے بعد کئی سال گزر گئے, آہستہ آہستہ وہ پرانی باتیں لوگ بھول گئے. اب یہودی بار بار کہتے ہیں اوس و حضرت سے کہ ٹھیک ہے ہم پر ایک برا دور آیا, ہم حاکم سے غلام بن گئے, لیکن ایک اچھا دور پھر آنے والا اور ایک ایسا رسول آئے گا کہ جو ہماری قوم میں سے ہوگا اور جب وہ آئے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہر طرف ہماری حکومت پھیل جائے گی. بار بار ایسا گروہ جو ایک مرتبہ حاکم ہونے کے بعد غلام بنے اس کو زیادہ افسوس ہوتا, وہ تو بار بار یہ تذکرہ کرتا. اب جو یہ بار بار یہودی کہہ رہے تو اوس و حضرت کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی اگر یہ کوئی مذاق کی بات ہوتی یا جھوٹی بات ہوتی تو دو چار دس بیس مرتبہ کے بعد ختم ہو جاتی, لیکن یہاں تو الٹا ماجرا کہ جب کبھی کوئی نیا واقعہ پیش آتا یہودی ایک دوسرے سے بھی کہتے ہمارا بھی ایک دور آنے والا, ہمارا بھی ایک رسول آنے والا. اب اوس و حضرت کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا. بس یہاں ایک میں آخری ایک بات بتاؤں, وہ بہت ہی اہم پیغام ہے, یہاں پر وقت نہیں ہے, ایک آج اور ایک آئندہ. یہودی شکست تو کھا گئے مگر یہودیوں نے پھر ایک عجیب طریقے سے اپنے آپ کو اوس و حضرت سے حامی کر لیا. اوس و حضرت کے لوگ سب جاہل, کھیتوں میں کام کرنے والے, باغات میں کام کرنے والے, کاروبار کرنے والے. یہودی مہاراج پڑھے لکھے تھے اس لیے کہ جو نبی بھی آتا اپنی قوم میں علم کو ضرور عام کرتا. یہودی پڑھے لکھے قوم سے وہ جہاں بھی جاتے اپنے مدرسے قائم کرتے. یہ جو آج اتنا زور دیا جاتا مدرسے قائم کرو مدرسے قائم کرو اس کا فائدہ دیکھیے, تو مدینے میں بھی یہودیوں نے اپنے مدرسے قائم کیے. جب شکست کھا گئے غلام بن گئے تب بھی ان کے مدرسے تو قائم تھے جن کا نام ہی تھا بیت المدارس, جہاں تورات پڑھائی جاتی تھی لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا. تو اب اوس و حضرت جو سمجھدار لوگ ہوتے کہتے تھے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, تو وہ مجبور تھے انہیں مدرسوں میں یہودیوں کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیج لیں. نتیجہ کیا ہوتا کہ یہ لوگ حاکم ہیں لیکن ان کے بچے پڑھتے ہیں اس مدرسے. آہستہ آہستہ یہودیوں کی باتیں ان لوگوں میں آنے لگی اور اتنا زیادہ یہ یہودیوں سے متاثر ہو. آج آپ انگلش میڈیم اسکول میں بچے کو بھیجیے, آپ کا بچہ اگر عیسائی نہیں بنے گا تو مسلمان بھی نہیں رہے گا, آدھی باتیں وہاں سے سیکھ کے آئے گا. یہ یہودیوں کا سب سے پہلا منصوبہ تھا جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اتنا زیادہ اوس و حضرت والے یہودیوں سے متاثر ہو گئے. اب ایک جملے سے اندازہ کریں اتنا متاثر ہو گئے کہ مدینے کے کافروں کا ایک عام عقیدہ بن گیا کہ اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہیں رہتے, چیز ہوتی ہے کہ ایک عورت کے یہاں جو بچے پیدا ہو رہے مر رہے, یہ بیماری ہوتی ہے یا خرابی ہوتی ہے, تو اب اس کے لیے مختلف قسم کے ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں, تعویذ بتائے جاتے ہیں, دعائیں بتائی جاتی ہیں, عمل بتائے جاتے ہیں. مدینے کے کافروں میں جملہ ہے منت کہ اگر کسی عورت کے کئی بچے مر جائے تو یہ منت مانتی تھی کہ اب اگر میرا کوئی بچہ ہوا اور زندہ رہا تو میں اسے یہودی بناؤں گی. اس لیے کہ یہودیوں نے اپنے مدرسوں کے ذریعے اتنا زیادہ اپنا اثر ڈال دیا تھا اوس و حضرت کے ذہن میں کہ ظاہر اوس و حضرت حکمران یہودی غلام, لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہودیوں ہی کی بات چلتی. یہی سے ہم کو پیغام ملا کہ اگر کبھی ظاہری اعتبار سے تم کسی سے شکست کھا جاؤ یا تمہیں کہیں کمزور بن کے رہنا پڑے یا تو بڑا گرو اپنی طاقت یا تعداد کی وجہ سے تمہیں دبا لو, تو علم ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی مدد سے تم حالات کو بدل سکتے ہو. یہودیوں میں ہزاروں خرابیاں, وہ شراب بیچتے تھے, وہ سود کا کاروبار کرتے تھے, وہ اس انداز سے ظالم حکمرانوں کو سر پہ جگہ دیتے تھے, مگر ایک خوبی تھی انہوں نے علم کو کبھی نہیں چھوڑا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلام بن کے واقع ہو گئے. اور یہی درس ہمیں اسلام نے دیا کیونکہ یہودیوں کے پاس علم کا پیغام انبیاء کے ذریعے آیا, تو جب تک کہ ہم علم کو اپنے ہاتھ سے لیتے رہیں گے چاہے ہماری آبادی کہیں 2% ہو, 1% ہو, آدھی فیصد ہو, سارے دشمن ہمارے خلاف ہو, سارا ملک ہمارے خلاف ہو, ہم کامیاب و کامران ہیں. یہی آل محمد کو بتایا وہ درد ہے اور یہی تاریخ کی حقیقت, تاریخ بتا رہی ہے کہ ایسا ہو چکا. اسی سیرت رسول کی ہر تقریر کے آخر میں ہم ضرور اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر اسلام نے جو علم دیا وہ کیا ہے, اور اسی علم کو استعمال کر کے ہم ایسے معاشرے میں بھی جہاں ہم بظاہر کمزور ہیں طاقتور بن سکتے ہیں. تو آج بھی دو یا تین مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا, اور اب ہماری گفتگو تاریخ یہودیت اور تاریخ عورتوں کے جذبے پر ہوگی. یہ پس منظر ذہن میں رکھیں جب آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ کا رسول مدینے میں آ رہا تو عورت و خضرت کیوں کو استقبال کر رہے, بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی, اور یہودیوں کے جھگڑے بھی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے کہ آپ نے آپ ایک اور مسئلہ حل کر دوں تاکہ پھر یہ بات سمجھنا اور آسان ہو جائے. خمس اللہ کا، رسول کا، امام کا فرضہ ہماری گردن پر ہے جو ہمیں دے رہا. یہ مسئلہ خمس سے ہٹ کر اگر کسی عام مومن کے بارے میں آ کہ ہم نے آج سے 20 سال پہلے ایک مومن سے 2000 روپے ادھار دی، واپس نہیں کیے، دبا کے بیٹھ گئے، اب خوف خدا پیدا ہوا، جہنم یاد آئی، قبر قریب آئی، تو احساس ہوا کہ ہم نے گناہ کیا. اب جب ہم نے 30 سال پہلے اس سے 2000 لیے تو آج وہ 2000 کی ویلیو 50,000 ہو گئی، 1,00,000 ہو گئی. 30 سال 35 سال میں پیسے کی قیمت کتنی بدلی کہ اس وقت 2000 آج کے 50,000 کے برابر ہے. اب جو ہم واپس کریں گے اسے پیسے تو اس زمانے کے حساب سے واپس کریں گے یا آج کے حساب سے؟ یہ مسئلہ عام انسانوں میں جو پیش آتا، اور پھر اس کے حوالے سے ہم خمس کی بات کریں گے. تو اتفاق سے یہ چاہیے کہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے یہ دونوں سوال میں نے آغاز خود سے تحریری صورت میں پوچھوائے تھے، اور اسی کا سوال اور اسی کا جواب میں پڑھ کے پیش کر دوں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے 30 سال پہلے ایک دکاندار پہ کوئی چیز خرید، یہ میں نے مثال، اور اس کی قیمت نہیں دی. آپ کو یہ چاہتا ہے کہ اس اپنے گناہ کو معاف کرا. تو جب 30 سال پہلے ہم نے یہ چیز لی تھی تو اس کی قیمت تھی 50 روپے. اب جو یہ پیسے ہم دینا چاہتے ہیں تو وہی 50 روپے دیں گے یا جو اس چیز کی آج قیمت ہو گئی؟ مثلاً بطور مثال میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ریڈیو یا ایک ٹیپ ریکارڈر یا ایک پنکھا کسی دکاندار سے 30 سال پہلے 50 روپے کا خرید، آج اسی پنکھے کی قیمت بازار میں 500 روپے، ریڈیو کی قیمت 500 روپے، تو اب ہم وہ 50 روپے دے دیں گے اور گناہ معاف؟ یا یہ دیکھتے ہوئے کہ جو چیز ہم نے چوری کی یا اس کے پیسے دینے سے انکار کر دیا وہ چیز کی قیمت جو آج ہے وہ آج کی قیمت ہے؟ تو آگاہ کوئی فرماتے کہ قیمت امن ہو یا بربادت، اسی وقت کی قیمت جب آپ نے یہ چیز لی، چاہے قرضہ ہو، چاہے چوری ہو، چاہے ڈاکہ ہو، چاہے چیز لے کے پیسے دینے سے انکار، بہرحال اسی وقت کی قیمت دینا پڑے گی جو 50 روپے، چاہے آج وہ چیز 10,000 کی مل رہی، 5,000 کی مل رہی. مثلا کسی عورت نے دوسری عورت سے زیور ادھار لیا، اس کے بعد وہ گر گیا یا چھن گیا یا واپس نہیں کیا، ایک گندہ ہے چوڑی پڑی رہ گئی. اب اس وقت سونے کی قیمت کو دیکھے تو وہ چیز بھی 100 روپے، آج وہی چوڑی خریدنے جائے تو 5,000 کی. قیمت کون سی دینا؟ قیمت وہی اس زمانے کے حساب سے ہم کو دینا. ہاں اگر وہی چیز ہمارے پاس پڑی تو پہلا واجب ہے کہ یہ چیز واپس کرو، چیز ہی دے دو معاملہ ختم. اگر چیز ختم ہو گئی پیسے لینا ہے تو اس وقت کے حساب سے دینا ہے. یہ تو ہو گیا عام آدمیوں کی ایک دوسرے سے ڈیلنگ کا مسئلہ. اب آئیے یہی چیز اگر خمس میں ہو جائے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کا سوال اور جواب سن لیجئے. وقت ملا تو جواب کی تشریح، وقت نہیں ملا تو آئندہ منگل کو. سوال یہ کیا جا رہا ہے حضرت آیت اللہ خوی سے کہ ایک شخص نے ایک مکان یا کوئی اور چیز خریدی، لیکن ایسی چیز جس کی اس کو ضرورت نہیں تھی. کیونکہ اگر ہم کوئی چیز خریدیں اور ایک سال کے اندر اندر استعمال کر لیں تو اس پر خمس ہوتا ہی نہیں. ہم نے ایک چیز خریدی کہ جس کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر ایک سال کے بعد اس چیز کی ہم کو ضرورت پڑ گئی، یعنی سال بھر استعمال نہیں ہوئی، سال کے بعد استعمال ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ خمس واجب ہو گیا. اب جس قیمت پر ہم نے خریدا اس کی قیمت دیں گے یا اب جو اس چیز کی قیمت ہو چکی ہے اس کو دیں گے؟ مثلا مکان جب ہم نے خریدا تو 500 روپے کا تھا، اور اب اس وقت اس کی قیمت ہو گئی ہے مثلا 1,00,000 روپے، تو 500 کے اوپر خمس دیا جائے گا یا 1,00,000 پہ دیا جائے گا؟ اس کا جواب آپ سن لیجئے، تھوڑی وضاحت میں کروں گا، مکمل مسئلہ واضح نہیں ہوا تو بات. فرماتے ہیں آغاز کو کہ اگر ایسے پیسے سے آپ چیز خریدیں جس پیسے سے سال گزر گیا، سال بھر جمع کیا پیسہ پھر اس سے کوئی چیز خریدی، تو آج بھی اگر آپ خمس دینا چاہیں تو اسی قیمت پر دیں گے جس سے پر آپ نے خریدتے وقت کس قیمت سے آپ نے اس کو خریدا ہے. اور اگر آپ نے ایسے پیسے سے چیز خریدی جس کے سال نہیں گزرا، یعنی سال کے دوران کی رننگ انکم ہے، تو پھر ایسی چیز کی جو آج قیمت ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. آگے وہ مزید لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو تفصیل معلوم کرنا تو منہاج الصالحین کی پہلی جلد کے مسئلہ 1344 کو دیکھیں، یہ حوالہ میں نے اس لیے دے دیا کہ کبھی صاحبان علم سے آپ کا اختلاف ہو تو حوالہ دینے میں آسانی ہو. آئیے اب اس مسئلے کی ایک مثال دیکھیں اور پھر آج کی گفتگو بصورت مجلس اختتام کو پہنچے. آغاز کوئی فرماتے ہیں کہ ایسی چیز جس کے پیسے آپ نے جمع کیے اس سال یا پڑے رہے, پیسے پہ خمس واجب ہو گیا تھا آپ نے خمس نہیں دیا. خصوصاً وہ لوگ کہ جو اس سے پہلے خمس کو جانتے ہی نہیں تھے یا مانتے ہی نہیں تھے اور اس سے جا کے ایک چیز خرید لی, 20 سال 30 سال 50 سال بھی گزر گیا, ان کو اسی پیسے پہ خمس دینا ہے جو اس وقت انہوں نے خرچ کیا. آج جو قیمت ہو گئی ہے وہ نہیں. مثلاً ہم نے 20 سال پہلے 10,000 کا فلیٹ لیا تھا, وہ 10,000 ہم نے جمع کیے تھے سال بھر یا ہمارے پاس سال بھر رہے تھے, رکھے رہے تھے, پھر ہم نے اس سے فلیٹ خریدا. آج اس فلیٹ کی قیمت ہے 5 لاکھ. پھر بھی اگر ہم خود سے دیں گے تو صرف 2,000 دیں گے, 10,000 آج کی قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا. اور اگر ہم وہ 10-20 سال پہلے جو فلیٹ خریدا 10,000, وہ 1 سال پیسے جمع نہیں کی, اسی سال کی آمدنی تھی جس 10,000 سے ہم نے خریدا, اس 10,000 پر سال نہیں گزرا تھا, وہ 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے میں ہم نے جمع کیا اور مکان خریدے. اب ہم خود دینا چاہتے ہیں مکان, تو آج جو 5 لاکھ قیمت ہے اس کا 1 لاکھ ہم کو دینا پڑے. مثلا گاڑی کا, گاڑی ہم نے خریدی تھی آج سے 20 سال پہلے 5,000, اگر یہ 5,000 ایک سال جمع رہے پھر اس سے گاڑی خریدی, آج وہ گاڑی اگر 2 لاکھ کی بھی ہے تو خود اس کے اوپر 1,000 دینا. اور اگر 5,000 کی جو گاڑی ہم نے خریدی اسی سال کی آمدنی سے خریدی, یعنی اس پیسے پر 5,000 پر 1 سال نہیں گزرا, اس سے جا کے ہم نے گاڑی خرید لی, تو آج اگر گاڑی کی قیمت 2 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کے اوپر ہم کو خمس دینا پڑے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اچھا اس میں بعض لوگ ایک عجیب جملہ کہہ دیتے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو آدمی خمس نکالے بغیر کوئی چیز خریدے وہ فائدے میں رہا, یہ ہم نے 10,000 روپے کے خمس نہیں دیا, سال بھر جمع کیا پھر مکان خریدا, تو آج ہم کو 5 لاکھ جو مکان کی قیمت ہے اس کا خمس نہیں دینا, اسی 10,000 کا دے رہا. اور اگر ہم سال کے بیچ میں سے خریدی ایک چیز تو ایسے آدمی کو سہولت ہونا چاہیے, اس کا الٹا مسئلہ ہو گیا جیسے موجودہ قیمت میں دینا. تو یہ فقہ کے مسائل ہیں, اس میں روپے کی کمی اور بیشی کا مسئلہ نہیں, گناہ کا مسئلہ بہرحال اس میں شامل ہو جاتا. اور جس نے ایک سال پیسے رکھ کے کوئی چیز خریدی چاہے اس کو خود ساتھ کم دینا پڑے, اسی زمانے کے حساب سے دینا ہوگا, مگر گناہ اس کا زیادہ بڑا. اور جس نے ایسے پیسے سے چیز خریدی کہ جس سے سال نہیں گزرا, گناہگار تو یہ بھی بعد میں ہو گئے جو تم نے ایک سال بعد تم صحیح نہیں کھلا, لیکن تمہارا رشتہ گنا چھوٹا. اچھا آپ ایک غلط فہمی نہ ہو اس لیے میں اس کی وضاحت کروں کہ یہ سارا مسل اس آدمی کے لیے کہ چیز خریدنے کے بعد اس نے فوراً استعمال نہیں. اگر آپ نے اپنی رننگ انکم سے ایک مکان خریدا اور اس میں رہنے چلے گئے فوراً, وہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. استعمال کی چیز میں خود نہیں, یہ مسئلہ اس آدمی کا ہے کہ جس نے اپنے ایسے پیسے سے کوئی چیز خریدی جس پیسے سے سال نہیں گزرا, پھر وہ چیز اس کے استعمال میں بھی نہیں آئی ایک سال تک, جب ایک سال پورا ہو گیا پھر اس نے استعمال کی, تب یہ گناہ کا مسئلہ چلے. تو اگر فلیٹ خرید کر فوراً رہنے چلے گئے اور اس پیسے سے سال نہیں گزرا تھا تو آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ اس کا ہے کہ جس نے چیز خریدنے کے بعد پھر ایک سال تک استعمال نہیں کیا یا اتنے مہینے استعمال نہیں کی جو پیسے کے ساتھ مل کے ایک سال بن جاتا. بس اب یہ میرا آخری جملہ ذرا تشریح طلب ہے, لیکن بعد میں کیونکہ مسئلہ بہت اہم تھا اور اس ایک مسئلے سے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں, جتنی چیزیں آپ کے پاس پرانی پڑی سب کے خود کا حساب کی سے ایک مسئلے سے ہو جائے کہ ایسے پیسے سے خریدی گئی چیز جس پہ خمس نہیں ہے تو موجودہ قیمت دیجیے, ایسے پیسے سے چیز خریدی جس پر پہلے ہی خمس ہو چکا پھر بھی خمس نکالے بغیر چیز خرید لی تو اسی زمانے کے حساب سے آپ اس کا خمس دیں. اچھا اب ایک سوال کسی اور نے کسی خاتون نے پوچھا, بہت چھوٹا اس کا جواب ہے اس لیے مکمل کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا جھینگے کھانا مکروہ ہے, یہ سوال پوچھا گیا. تو مکروہ جی نہیں, مچھلیوں میں اور سمندری جانوروں ایک اصول کہ یا بالکل حلال ہے یا بالکل حرام, کوئی مکروہ مکروہ نہیں آتا. کشتی کے جانوروں میں ہے کہ مثلا بکری حلال ہے اور بلی حرام ہے اور گھوڑا اور گدا مکروہ, لیکن سمندری جانوروں میں کوئی جانور مکروہ نہیں, یا حلال ہوگا یا حرام ہوگا. چھلکے والی مچھلی حلال ہے, بغیر چھلکے کی مچھلی حرام ہے, جھینگا حلال ہے، کیکڑا حرام، بس صلاحیت بھی اس کے اندر کوئی نہیں. اور ایک اس کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ کوئی مومن یا مومنہ بہت پریشان، کوئی دعا بتائیے پریشانی دور کرنے کے لیے. تو پریشانی دور کرنے کے لیے دعا تو ابھی دو ہفتے پہلے آئی. اس کے علاوہ اگر کوئی بہت بڑی پریشانی تو دو سال پہلے جو جناب سیدہ کی شہادت کی مجلسیں ہوئی تھی اس میں ایک عمل میں نے بتایا تھا. اگر بہت بڑی پریشانی، کیونکہ وہ عمل روز کرنے کا نہیں، ہر بات میں کرنے کا نہیں، بعض علماء تو کہتے کہ وہ جو عمل پیر سے جنرات والا وہ زندگی میں کسی ایک کام کے لیے آپ کر سکتے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ کاموں کے لیے بھی کر سکتے لیکن ہر کام کے لیے نہیں. جو بہت ہی بڑا مسئلہ آپ کے لیے بن جائے تو یہی وہ دعائیں کافی ہے. اگر وہ آپ کو کیسٹ مل جائے تو وہ سن لیجئے، ورنہ یہ کہ دو ہفتے پہلے دعائیں سائز اس کے لیے بھی چھوٹی علامہ مجلسی نے کافی تاکید دی ہے، اس لیے اس دعا کا بھی ورد کرنا، اس کو پڑھنا، یہ پریشانیوں میں پریشانیوں کو دور کرنے میں مومن ہو معاون ہوگا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مومن کا کام سہارا یہ کہ جب پریشانیاں نازک ہو جائیں تو تمام شرعی طریقے تو استعمال کرے پریشانیاں دور کرنے کے لیے، اور اگر ان تمام طریقوں کے باوجود پریشانی دور نہ ہو دعا بھی کرنا، اگر کوئی عمل ہے اسلامی تو وہ عمل بھی کرنا، کوئی بہت بڑی پریشانی ہو تو منت ماننا. دو سال پہلے کی تقاریر میں آیا کہ اہل بیت یا اطہار کی ایک ہی پریشانی بہت بڑی ہمارے سامنے آتی، بچے بیمار ہو گئے تو شہزادی نے منت مانی. یہ نظر کرنا پریشانی، یہ بھی ایک بہت مجرب عمل ہے. یہ منت ماننا کہ اگر میری پریشانی ہو گئی تو میں فلاں کام کروں، اور جتنا بڑا وعدہ آپ خدا سے کریں گے اتنا ہی زیادہ انسانات سے پریشانی دور ہونے، اور اگر ان تمام چیزوں کے بعد پریشانی دور نہ تو آپ کی قسمت کو رونے سے کوئی فائدہ نہیں. دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ شاید پروردگار عالم کی مصلحت یہی کہ یہ پریشانی ہم پر آئے، اور اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو پریشانی ہم پہ آئی یہ تو کوئی پریشانی نہیں، ہم سے جو ہم سے بڑے اور اتنے بڑے کہ ہم تو ان کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں، ان کے غلاموں کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں، ان کو بھی پروردگار عالم نے آزمائش اور امتحان میں ڈالا، اور جس آزمائش اور امتحان میں ڈالا کسی آزمائش اور امتحان میں ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ پروردگارا ہم اتنی عبادت کے بعد، ہم اتنی قربانیوں کے بعد، ہم اتنے بڑے امتحان کے بعد، ہم سے آخر تو یہ اتنا بڑا امتحان کیوں لے رہا، اب تو ان مصیبتوں کا سلسلہ ختم کر، اب تو ان پریشانیوں کا سلسلہ ختم کر. ہم تو یہی دیکھتے کہ اہل بیت یا اطہار کی تو شان یہ کہ پریشانی بڑھتی جاتی، شکوہ اور شکایت تو چھوڑے، وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں. ہجرت میں تو آپ جملہ سنیں گے ہی کہ کہا کہ ہم شکر کر رہے ہیں لیکن کربلا میں بھی ہم کو منزل منزل، جگہ جگہ، قدم قدم یہی نظر آتا ہے کہ الحمدللہ الذی اخلانا. معصوم ہر مقام پہ شکر ادا کر رہے، معصومہ ہر مقام پہ شکر ادا کر رہی، تو پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس امتحان و آزمائش میں ڈالا، اس لیے کہ امتحان بھی ہر ایک کا نہیں لیا جاتا، آزمائش بھی ہر ایک کی نہیں دی جاتی. آپ نے ابھی آج کی تقریر میں سنا کہ غیرت عرب کتنی بڑی چیز ہے، ایک عرب کے نزدیک اس کی بہن اگر بے پردہ نکل جاتی ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، مگر میرا مولا سید سجاد اتنے بڑے امتحان کو دیتے ہوئے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا، میرا یہ امتحان لیا. ہاں یہ دوسری بات ہے، ہاں یہ دوسرا مسئلہ کہ امتحان بہرحال امتحان تھا، ہر امتحان خوشی کے ساتھ برداشت کیا، ایک امتحان ایسا تھا کہ شکر کر رہے ہیں مگر میرے مولا سے چہرہ نہیں اٹھایا جا رہا. وہی مشہور امتحان کہ جب راوی نے کہا مولا دربار ابن زیاد میں آپ کا چچا مسلم کو سینہ تان کے آیا، چہرہ اٹھا کے آیا، اور جب آپ کہتے دربار میں تو آپ کی عجیب حالت تھی، کمر جھکی ہوئی ہے، سینہ سکڑا ہوا ہے، کہ نگاہیں زمین کی طرف ہیں، تو میرے مولا کی زبان سے پہلے تو آہ نکلی اور پھر کہا اے سوال کرنے والے تو نے فقط یہ تو دیکھا کہ میرا چچا مسلم سر اٹھا کے آ رہا ہے، کمر تان کے آ رہا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ وہ اکیلا آیا تھا، وہ تنہا آیا تھا. ہائے میرا امتحان کہ بہنیں وہ بیاہ مائیں ننگے سر میرے ساتھ.